بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، شرح السنة لإمام أهل السنة والجماعة في عصره الإمام أبو محمد بن حسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. اور ہم بات کر رہے تھے پچھلے دس میں پوائنٹ نمبر 150 سے، اسی پوائنٹ کو آگے بڑھاتے ہوئے شیخ صاحب فرماتے ہیں: وَإِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ مُجْتَهِدًا فِي الْعِبَادَةِ مُتَقَشِّفًا مُحْتَرِقًا بِالْعِبَادَةِ صَاحِبَ هَوًى فَلَا تَجْلِسْ مَعَهُ وَلَا تَسْمَعْ كَلَامَهُ وَلَا تَمْشِ مَعَهُ فِي طَرِيقٍ فَإِنِّي لَا آمَنُ أَنْ تَسْتَحْلِيَ طَرِيقَهُ فتهلك معه. امام بربهاري رحمه الله فرماته: واذا رايت الرجل مجتهدا في العباده، اور جب تم کسی شخص کو دیکھو جو عبادت میں جد و جہد کرنے والا ہے، متقشفا محترقا، دنیا سے بیزار ہو کر عبادت میں محترق، یعنی جلا ہوا شخص، صاحب ہوا، جو صاحب ہوا اور خواہش پرست ہے، فلا تجلس معه، تو اس کے ساتھ مت بیٹھو، ولا تسمع کلامه، نہ اس کی بات سنو، ولا تمشی معه فی طریق، اور نہ ہی کسی راستے میں اس کے ساتھ چلو، فإنی لا آمن ان تستحلی طریقه فتهلك معه، تو بے شک میں تمہیں امن میں نہیں دیکھتا کہ تم اس کے راستے کو پسند کر لو اور اس کے ساتھ ہلاک ہو جاؤ. امام بربہ رحمہ اللہ اہل بدعت کے تعلق سے جو ایک اہم بات ہے اس کا ذکر فرما رہے ہیں کہ اہل بدعت کے ساتھ ہمارا رویہ کیسے ہونا چاہیے، ہمارا تعلق، ہمارے معاملات کیسے ہونے چاہیے. اور ہم بات کریں اہل بدعت کی، بات کر رہے ہیں، بات سمجھنے کی ہے. اہل سنت ہم کی بات نہیں کر رہے کہ اہل سنت میں سے اگر کسی سے غلطی ہوتی اس کے ساتھ کیسے رویہ ہونا چاہیے، اور اہل بدعت میں سے جب کسی سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ کیسے رویہ ہونا چاہیے. بدعت کی بنیاد ہی غلط ہے، اس لیے بدعت کے ساتھ جو معاملہ ہے وہ بالکل الگ ہے ان لوگوں سے کے ساتھ سے معاملہ جو اہل سنت میں سے، اور ان سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے. طالب علم کو یہ بنیادی بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے، کیونکہ جو احکام پہلے بیان کر چکے ہیں، ابھی بھی بیان کر آگے بھی بیان ہوں گے، ان کے تعلق اہل بدعت سے ہے. جن کی بدعت، اہل بدعت کسے کہتے ہیں جس کی بدعت ثابت ہو گئی ہو کہ ایسے شخص بدعتی ہے، کوئی شک و شبہ نہیں ہے، کوئی تہمت الزام نہیں ہے، بدعتی ہے بدعتی ہے. روافض ہیں، خوارج ہیں وغیرہ، جتنی بھی یہ بدعتی، بدعت ثابت ہو چکی ہے ان کی زبانوں سے، ان کی کتابوں سے، ان کے دروس سے، اور ان کی طرف سے یہ باتیں واضح ہیں اور ثابت ہو چکی ہیں کہ یہ سارے خلاف سنت ہیں، بغیر دلیل کے ہیں. یہ کوئی غلطی نہیں ہے، کوئی غلط فہمی نہیں ہے، کوئی سبق لسانی نہیں ہے، کوئی غلط بیانی نہیں ہے، یہ ان کے منہج ہے، یہ ان کا طریقہ ہے. تو بدعتی الگ ہے اور سنی الگ ہے، اچھی طرح سمجھ لیں، کیونکہ احکام لاگو کرنے اہل بدعت کے اہل سنت پر اہل سنت کا طریقہ ہرگز نہیں رہا، یہ حدادیوں کا طریقہ ہے، اور جو اہل بدعت ہے یہ ان کا طریقہ ہے. اہل سنت کا طریقہ بالکل اس سے جدا ہے. اگر کسی سنی طالب علم سے یا عالم سے غلطی ہوتی ہے، اس کے ساتھ رویہ الگ کیا جاتا ہے، اس کی غلطی معاف نہیں ہوتی. اس کی غلطی تو غلطی ہوتی ہے، غلطی اس کی کبھی صحیح نہیں ہو سکتی، چاہے کوئی بھی غلطی کرنے والا ہو، تو غلطی غلطی رہے گی. لیکن غلطی کرنے والا شخص جو ہے وہ کون ہے؟ کیا سنی ہے یا بدعتی ہے؟ اہل سنت میں سے ہے تو اس کی عزت اور آبرو کی پاسداری کی جائے گی، اچھالی نہیں جائے گی، اور اس کی غلطی کی نشاندہی کی جائے گی تاکہ لوگ اس کی غلطی سے بچ جائیں، کیونکہ اہل سنت میں سے اس کے اصول درست ہیں، اصول غلط نہیں ہیں، غلطی ہو گئی ہے، معصوم نہیں ہے، سمجھانے کے بعد بھی نہیں سمجھ سکا، دل اللہ تعالیٰ کے دونوں کے بیچ میں جب چاہے پھیر دے، اس شخص کے اصول صحیح ہیں، ایک غلطی ہمیں نظر آ رہی ہے اس کو نظر نہیں آ رہی ہے، تو اس کو موقع دیا جائے، اس کے لیے دعا کی جائے اور اس کی غلطی کی نشاندہی کی جائے، اس کی عزت اور آبرو کو پامال نہیں کیا جاتا بلکہ اس عزت و آبرو کی حفاظت کی جاتی ہے اور اس کے مقام میں بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے رفع الملام میں پوری کتاب لکھی جس میں 10 سے زیادہ انہوں نے عذر پیش کیے ہیں ان اہل سنت جماعت کے سلف میں سے علماء کے جن سے کوئی غلطی ہوئی ہے. نص کے خلاف اگر کسی عالم سے کوئی فتویٰ جاری ہو جاتا ہے نص کے خلاف، لیکن اہل سنت میں سے سنی عالم ہے، رفع الملام میں شیخ الاسلام نے 10 عذر پیش کیے ہیں. آج دیکھیں اللہ ہم سب پر رحم فرمائے، غلطی نہیں بھی ہوتی تو دی جاتی ہے اور معاملہ اہل بدعت جیسا کیا جاتا ہے، پھر بعض لوگ خود بچارے تذبذب کا شکار ہیں، وہ بدعت ہی ہے کہ نہیں ہے، کوئی کہتے بدعت کوئی کہتے بدعت نہیں، کوئی کہتے پتہ ہی نہیں ہے، اور پھر کہتے ہم تبدیل تو نہیں کرتے، ہم تحذیر کر رہے ہیں. اچھا تبدیل نہیں کرتے پھر اہل بدعت کے اصول کیوں لاگو کیے جا رہے ہیں، اور علماء کے اقوال اہل بدعت کے تعلق سے ان کو کیوں پیش کیا جا رہا ہے؟ اگر تبدیل نہیں کرتے تو اس کی ضرورت کیا پڑی ہے؟ حقائق کیوں خلط ملط کرتے ہیں؟ اسے طالب علم کو چاہیے، ہم دو بات ہمیشہ میں یاد کرتا ہوں مخالف کے ساتھ کیا کرنا چاہیے. سب سے پہلے مخالف کے ساتھ جب آپ نے کوئی بات کرنی ہو، آپ کا مخالف ہے، دو بنیادی باتیں کیا ہیں؟ انصاف، انصاف اور ادب، ٹھیک ہے نا؟ اس کی اساس علم ہے، اب بغیر علم کے انصاف نہیں کر سکتے، بغیر علم کے ادب نہیں سے کام نہیں لے سکتے. تو طالب علم جتنی علم میں آگے ہوگا، اور اچھا علم کے لیے کیا ضرورت ہے کس چیز کی؟ ایمان، ایمان مضبوط ہے، علم میں ترقی بھی ہے، مضبوطی بھی ہے، آپ انصاف بھی کریں گے، آپ ادب کے دائرے میں بھی رہیں گے. اگر آپ کے ایمان میں کمزوری ہے، اگر آپ کے علم میں کمزوری ہے، پھر تو نہ انصاف ہوگا اور نہ ہی ادب رہے گا. اگر آپ نے کسی کو تولنا ہے تو یہ پیمانہ ہے، جو انصاف کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم انصاف سے کام لے رہے ہیں، ادب کا دعویٰ رہتا ہے، یہ چیزیں ظاہر ہیں، آپ چھپا نہیں سکتے، آپ کا ایمان آپ کے دل میں ہے، آپ کے عمل سے نظر آ جاتا ہے کہ کتنے مضبوط ہے. آپ کا علم آپ کی صرف دل میں نہیں چھپ سکتا، آپ کی زبان پر علم ظاہر ہو کے رہتا ہے، آپ کے عمل سے وہ ظاہر ہو جاتا ہے. اور انصاف اور ادب تو آپ کی زندگی ہے، چاہے گھر والوں کے ساتھ ہو، چاہے دوستوں کے ساتھ ہو، چاہے باہر والوں کے ساتھ ہو، چاہے دشمنوں کے ساتھ ہو، انصاف اور ادب سے دیکھ سلف کی آپ زندگی دیکھ لیں. آپ اللہ تعالیٰ کے پیار پیارے وسلم کی سیرت، پاک سیرت کو دیکھ لیں، آپ کو انصاف اور ادب نظر آئے گا. صحابہ کی سیرت کو دیکھ لیں آپ، تابعین اتباع تابعین سلف صالحین کی سیرت کو دیکھ لیں آپ، آپ کو پتہ چلے گا کہ دو جو بنیادی باتیں ہیں آپ کو نظر آئیں گی. اور ہر سلفی جو سچے اور پکے سلفی ہیں، آپ ان کی دعوت کو دیکھ لیں، آپ ان کے اقوال کو دیکھ لیں، ان کے اعمال کو دیکھ لیں، دونوں لوگوں کا جو ہے اہل سنت و بدعت سے ان کا معاملہ جو ہے بالکل الگ ہے. نئے قسم کے لوگ آئے ہیں جو انہوں نے اس تفریق کو ختم کر دیا ہے، یہاں تک کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ پر بھی قائم کیا ہے، ابن القیم پہ بھی قائم کیا ہے، اس سے پہلے جو ائمہ سلف میں سے کبار علماء پر بھی قائم کیا ہے، ان کے بعد شیخ بن باز، شیخ بن عثمین، علامہ البانی، کوئی ان سے چھوٹا نہیں ہے. یہ حدادیوں کا مذہب ہے، یہ حدادیوں کا منہج ہے. اللہ کے لیے ان مسائل کو اچھی طرح دیکھیں. اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ہمیشہ یاد رکھیں، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. اور اس میں واللہ کوئی خیر نہیں ہے، آپ بغیر علم کے بات کریں، آپ بغیر ادب اور بغیر انصاف کے بات کریں، ظلم کر بیٹھیں، اس میں کیا خیر ہے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں اسی موضوع کے تعلق سے امام بربھائی رحمہ اللہ نے پوائنٹ نمبر 150، کیونکہ یاد کرنا بھی آسان ہے، اس کو اچھی طرح یاد رکھ لیں، تھوڑا سا لمبا ہے، شاید اگلا درس بھی شاید اسی پہ ہو جائے، لیکن دیکھیں کس طریقے سے امام صاحب نے کتاب کے آخری حصے میں اس بات کو پھر سے دہرایا ہے کہ اہل بدعت کے ساتھ ہمارا رویہ کیسے ہونا چاہیے. یاد رکھیں یہ باتیں کس کے لیے ہیں؟ اہل بدعت کے لیے ہیں، اہل سنت کے لیے نہیں ہیں. شیخ صالح حضور حفظہ اللہ امام بربھائی کے اس قول کے تعلق سے فرماتے ہیں، فلا تغتر بکن مبتدعی يظهر التنسك والعبادة والزهد والتقشف ويصلي بالليل. اب اس کے دو کم ہرگز نہ ہے اس بدعت کے کہ کثرت سے جو ظاہر کرتا ہے تنسک یعنی عبادت اور زہد دنیا کی لذتوں سے دوری و تقشف دنیا سے ہی بیزاری. دیکھیں دونوں چیز دو چیزیں ہیں, ایک ہے زہد ایک ہے تقشف. زہد کیا ہے؟ دنیا کی لذتوں سے بیزاری ہے. وہ مطلب شرعی ہے کہ جو زاہد انسان ہوتا ہے وہ اچھا انسان ہوتا ہے کہ اسے دنیا کی لذتوں کو چھوڑ دیا ہے, اکتفا کیا ہے کم پر, اسی پر خوش ہے, چاہے کھانے میں دیکھیں چاہے پینے میں دیکھیں چاہے اس کے روزگار میں دیکھیں اس کی زندگی دیکھیں, مختصر سے زندگی کے مختصر سے اس نے توشہ لیا ہوا ہے, اسی پہ وہ سمجھتا ہے کہ میں میرے لیے کافی ہے. یہ زہد ہے. آپ اللہ تعالیٰ کے پیار پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کو دیکھ لیں, زہد کے اساس پہ تھی. چاہتے اور کیسے اور کس طرح کے خزانے قدموں میں اللہ تعالیٰ رکھ دیتا لیکن زہد کی زندگی کو پسند کیا. تقشف جو ہے دنیا سے ہی بیزاری ہے, جس کو ہم تصوف بھی کہتے ہیں. دونوں میں فرق ہے, زہد میں اور تقشف تصوف میں. تقشف میں کیا ہے؟ اب سب کچھ کے ہونے کے باوجود بھی 40 سال ایک بادام پہ گزارا کرتے ہیں, یہ کیا ہے؟ اسے زہد کہتے ہیں آپ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے, دیکھ نبوت کا گھرانہ ہے سب سے عظیم گھرانہ اس دنیا میں, پورے کائنات سب سے عظیم گھرانہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے. صبح اٹھتے ہیں, اپنے گھر والوں سے پوچھتے کچھ کھانے کو ہے, اگر کچھ مل جاتا تو کھا لیتے, اگر نہ ملتا تو کیا فرماتے؟ روزہ رکھ لیتے. آپ کو پتہ ہے کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں کہ کیا مطلب ہے؟ کہ ایک کھجور بھی نہیں ہے, کھجور کا ایک دانہ بھی نہیں ہے, اگر وہ ہوتا تو کھاتے یا نہ کھاتے. یہ زہد کی زندگی ہے. اچھا تقشف تصوف کیا ہے؟ کھانا بھی موجود ہے, کھجور بھی موجود ہے, بادام بھی موجود ہیں, لیکن کھانا کتنا ہے؟ ایک بادام کھانا ہے, وہ پیچھے 40 سال سے کھاتے آ رہے ہیں, اسے زہد کہتے ہیں کیا؟ دیکھیں کم علم لوگوں کے لیے, جاہلوں کو تو کہتے ہیں زہد ہے. اور یہی نعوذ باللہ پھر اس کے منسوب کرتے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر وسلم کی طرف کہ کھانا کچھ نہیں ملتا تھا, لیکن جب ملتا تھا کھاتے تھے کہ نہیں کھاتے تھے؟ سوال یہ ہے کہ آپ لوگوں کے پاس کچھ نہیں کھانے کو, صرف ایک بادام تک کھا لیا تو ٹھیک ہے, زہد کہا جا سکتا ہے, لیکن سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آپ سب کو چھوڑ کے ایک بادام پہ گزارا کرتے ہیں اللہ کے لیے, اسے زہد تو نہیں کہتے, اسے دنیا کی لذتوں سے بیزاری نہیں کہتے, اسے دنیا سے ہی بیزاری کہتے ہیں. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں, شیخ صاحب حفظہ اللہ, فلا تغتر, کبھی دھوکے نہ آنا, بکون مبتدعی, کہ بدعتی کا معاملہ جو ہے, یظہر التنسک والعبادت, کہ وہ ظاہر کرتا ہے اپنے تنسک اپنی عبادت کو, والزہد اور زہد کو, والتقشف اور دنیا سے بیزاری, ویصلی باللیل, اور رات کو تہجد گزار بھی ہے, نماز بھی پڑھتا ہے. ان سارے بات کو کبھی دھوکے میں نہ آنا. فما دام عنده هوى وبدعة فلا تتساهل فيه, فلا تتساهل فيه, جبکہ اس کے پاس خواہش نفس اور بدعت ہے, یعنی خواہش نفس پرست اور بدعتی ہے, تو فلا تتساهل فيه, تو اس میں نرمی اختیار نہ کریں, تساہل سے کام نہ لیں. وابتعد عنه غاية الابتعاد, اور اس سے بہت ہی دوری اختیار کر لیں. وكما قال بعض السلف, جیسے کہ بعض سلف نے فرمایا, اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. سنت میں اقتصاد میں روی جو ہے وہ بدعت میں اجتہاد کرنے سے بہتر ہے. آپ سنت مطابق عمل کرتے ہیں لیکن کم کرتے ہیں, اس سے بہتر ہے کہ آپ بہت زیادہ عمل کریں جو جس کی دلیل نہ ہو, بغیر دلیل کے. یعنی ایک شخص تسبیح کرتا ہے دن میں 100 مرتبہ, سبحان اللہ وبحمدہ, دوسرا شخص 10,000 مرتبہ کہتا ہے اللہ اللہ, دونوں سے کیا بہتر ہے؟ وہ جو 10,000 مرتبہ اللہ کا ذکر کیا ہے, یا جس نے 100 مرتبہ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ 100 والا زیادہ بہتر ہے. عجیب سی بات ہے یار, اس کو 5 منٹ لگے ہوں گے یا 3-4 منٹ لگے ہوں گے صرف یہ کہتے ہوئے سبحان اللہ وبحمدہ, اور دوسرا شخص لگا ہے صبح سے شام تک اللہ اللہ, دس ہزار یا ایک لاکھ مرتبہ اس نے پڑھ لیا ہے، آپ کہتے ہیں پہلے والے زیادہ بہتر ہیں. کیوں؟ کیونکہ سنت کے مطابق ہے، دلیل کے مطابق ہے، اور قاعدہ کے اقتصاد فی سنت خیر من اجتہاد فی بدعت. ولا تمشی معه فی طریق، بربہاری رحمہ اللہ کے اس قول کے تعلق سے شیخ صاحب حفظہ اللہ فرماتے ہیں ھذا عطف علی ما سبق. یہ جملہ جو ہے یہ معطوف ہے اس سے پہلے جملوں کے ساتھ، من التحذیر من مصاحبۃ المبتدعۃ ومجالستہم، کہ خبردار کیا جا رہا ہے اہل بدعت کے ساتھ دوستی رکھنے سے اور ان کے ساتھ بیٹھنے سے. والرسول صلی اللہ علیہ وسلم حذر من ھذا، اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے خبردار کیا اور منع فرمایا. قال، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ایاکم محدثات الامور، میں تمہیں محدثات امور سے خبردار کرتا ہوں. ایاکم ھذا تحذیر، ایاکم کا لفظ تحذیر کے لیے ہوتا ہے. وقال، اور اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شر الامور محدثاتها، اور سب سے امور میں سے جو شر ہے وہ نئی چیزیں ایجاد کردہ دین میں. شخص فرمایا فالبدعۃ شر من المعصیۃ، بدعت معصیت اور نافرمانی سے زیادہ شر ہے. ومبتدع شر من العاصی، اور بدعتی جو ہے وہ عام نافرمان سے زیادہ شر پسند ہوتا ہے، اس کے شر سے زیادہ ہوتا ہے. فیجب ان یتنبہ لہذا الامر، یہ واجب ہے کہ اسے معاملے کو اچھی طرح سمجھا جائے اور اس پہ تنبیہ کی جائے. ولا تمشی معه فی طریق، امام بہر کا یہ قول کہ اس کے ساتھ کسی راستے میں مت چلو. کیوں؟ لأنه يؤثر فيك ويدخل عليك البدعة. شیخ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کیونکہ وہ تم پر اثر کرے گا اور بدعت کو تم پر داخل کر دے گا. لا سيما وانت تحسن الظن به، کیونکہ آپ اس شخص کے ساتھ حسن ظن سے کام لیتے ہیں، آپ کا اچھا گمان ہے کہ یہ شخص جو ہے نمازی ہے، عبادت گزار ہے، اس کے داڑھی بھی ہے، تہجد کی نماز بھی پڑھتا ہے، عبادت گزار بھی ہے، دنیا سے بیزار بھی ہے، تو یہ بندہ تو اچھا ہے، اس کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں اور ساتھ بھی چلتے ہیں. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں کیونکہ آپ اس کے ساتھ اچھا گمان رکھتے ہیں. لما یظہر منہ من عبادت التقشف والزہد، اپنی عبادت ظاہر کرتا ہے، دنیا سے بیزاری اور زہد کو ظاہر کرتا ہے. فتسری علیک بدعتہ، جو اس کی بدعت آپ کے اندر چلی جاتی ہے، سارا کہتے ہیں کہ چھپکے سے کچھ چیز جب کسی چیز میں شامل ہو جاتی ہے. فہو خطیر جدا، تو یہ معاملہ جو ہے بہت ہی خطرناک ہے. کما مثل نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے. الجلیس الصالح ببائع المسک، اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری مثال دی ہے، اچھے دوست کی اور برے دوست کی. اچھے دوست کی مثال کس چیز کی دی ہے؟ ببائع المسک، یہ حامل المسک، عطر بیچنے والا، خوشبو بیچنے والا شخص جو ہے، یہ اچھے دوست کی مثال ہے. وہ کیسے؟ فیم ان یعطیک من مسکہ، یا تو اپنی خوشبو سے، اپنے مشک سے آپ کو کوئی چیز دے گا، یعنی ہدیے میں. وإما ان تشتری منہ، یا تو آپ اسے خریدیں گے جب اس کا کاروبار یہی ہے. وإما ان تجد منہ رائحة طیبة ما دمت جالسا عنده، یا دونوں بھی چیزیں نہ ہو، نہ اس نے آپ کو ہدیہ دیا ہے اپنے عطر میں سے کوئی، نہ آپ نے خریدا ہے، لیکن جب تک آپ اس کے ساتھ بیٹھے ہیں خوشبو آپ کو اس کی پہنچتی رہے گی، تو خوشبو تو آپ لے کے ہی جائیں گے. ان لم تحصل منه على شيء، اگر کچھ اور نہیں اس سے لیتے، لا بالهبة ولا بالبيع، نہ ہدیے سے اور نہ ہی خرید و فروخت سے اگر کچھ بھی نہیں ملتا. فإنك تجد رائحة المسك وانت جالس عنده، آپ یہ خوشبو سونگتے رہتے ہیں جب تک آپ اس کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں. اما جلیس السوء، دوسری طرف یعنی جو برا دوست ہے، فہو کنافخ الکیر، اس لوہار کی طرح جو آگ میں پھونک مارتا رہتا ہے. اما یحرق ثیابک، یا تو تمہارے کپڑے جلا دے گا. واما تجد ریحا خبیثۃ، یا بدبو سے آپ بچ نہیں سکتے، کپڑے کالے کر دے گا یا جلا دے گا. اگر کچھ بھی نہ ہو تو اس کی جو ماحول ہے اس ماحول سے آپ بچ نہیں سکتے، کم سے کم جو آگ کی اور دھوئیں کی جو بو اور بدبو ہے، یہ چیزیں آپ لے کر ہی جائیں گے وہاں سے. اور اس میں یہ مطلب یہ نہیں کہ جو لوہار وغیرہ کا کام ہے، جو میکینکس وغیرہ جس میں زیادہ دھواں وغیرہ، زیادہ کپڑے خراب ہوتے ہیں، بھی برے کام ہیں، غلط استنباط اگر کسی نے کیا ہے. حلال کمائی کوئی بھی ہو اچھی ہوتی ہے, لیکن ایک مثال ہے کہ اور بڑی پیاری مثال ہے, اچھا دوست اور برا دوست. یعنی اگر آپ کسی سے دوستی رکھتے ہیں, اچھے دوست سے خیر سے بچ نہیں سکتے, کہیں سے خیر آپ کو مل ہی جائے گا, اور برے دوست کے شر سے بچ نہیں سکتے, کہیں نہ کہیں سے اس کے شر تمہیں پہنچ ہی جائے گا. اصل بات یہ ہے. شاہ صاحب فرماتے ہیں, اب دیکھیں بڑی پیاری مثال دیکھیں, شاہ صالح بن حفظ اللہ فرماتے ہیں, وہ ينطبق على جماعت التبلیغ, یہ جو معاملہ ہے یہ منطبق ہے تبلیغ جماعت پر. الذين قد اغتر بهم كثير من الناس اليوم, جن کی وجہ سے بہت سارے لوگ آج دھوکے میں ہیں, نظرا لما يظهر منهم من تعبد وتتويب العصاة, کیونکہ ان سے یہی ظاہر ہوتا ہے, ان سے عبادت ظاہر ہوتی ہے اور لوگوں کو توبہ طائب کرواتے ہیں, یہ ظاہر ہوتا ہے جو نافرمان لوگ ہیں توبہ بھی کرتے ہیں. کما یقول جیسے کہ وہ کہتے ہیں, جیسے کہ وہ دعویٰ کرتے ہیں, وشدت تأثیرهم, اور ان کے تأثیر کی شدت سے, فمن يصحبهم لكنهم يخرجون العصاة من المعصية الى البدعة, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو جو نافرمان لوگ ہیں, کوئی شرابی تھا اس نے توبہ کر لی ہے ہم نے اس کو توبہ کروائی ہے, کوئی بے نمازی تھا ہم نے اس کو نماز پڑھوائی ہے, کوئی لوگ گمراہ تھے ہم اس کو راہ راست پہ لے کے آئے ہیں, جیسے کہ وہ دعویٰ کرتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں یہ بات اچھی طرح سمجھ لیا, کنہم اصل بات ہے یخرجون العصاۃ المعصیۃ الی البدعۃ, وہ لوگوں کو معصیت سے نکال کر بدعت کی طرف دھکیل دیتے ہیں. فلتنبہ لذلك, اچھا, والبدعۃ شر من المعصیۃ, اور حقیقت یہ کہ بدعت معصیۃ سے زیادہ شر ہے. والعاصی من اہل السنۃ خیر من العابد من اہل البدع, اور جو اہل سنت سے جو نافرمان ہے وہ اہل بدعت کے جو عبادت گزار ان سے زیادہ بہتر ہے. فلتنبہ لذلك, تو اس بات کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے, اس پر تنبیہ ہونی چاہیے اور اچھی طرح سمجھنا چاہیے. وما قلت هذا کراہیۃ للخیر, شیخ صالح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے یہ بات اس نہیں کر رہا کہ خیر سے کوئی یعنی ناگواری ہے یا کوئی نفرت ہے, للخیر الذی معہم, اس خیر کے تعلق سے جو یعنی تبلیغ جماعت کے ساتھ ہے, ان کان فیہم خیر, اگر ان میں کوئی خیر ہے تو, ورنہ سچ بات ہے بدعت کے کوئی خیر ہوتا نہیں ہے, لیکن جو ظاہر خیر نظر آتا ہے یعنی ان کی نماز, ان کی داڑھی, ان کے جو ٹخنے کے اوپر جو شلوار کپڑے ہیں, یہ سب اچھی باتیں ہیں, لیکن جب ان کی غلطی بیان کرتے ہیں, ہم ان صحیح چیزوں کی بات نہیں کر رہے کہ جو صحیح چیز کیا ہے, غلط چیزیں جو ان کی نشاندہی کی جاتی ہے. وَإِنَّمَا قُلْتُ كَرَهْتَ لِلْبِدْعَةِ, اور یہ ساری باتیں بدعت سے نفرت کی وجہ سے ہے, بدعت کی کراہیت کی وجہ سے ہے. فَالْبِدْعَةُ تَذْهَبُ بِالْخَيْرِ, کیونکہ بدعت جو ہے وہ خیر کو ختم کر دیتی ہے. وَالْبِدْعُ الَّتِي عِنْدَ جَمَاعَةِ التَّبْلِيغِ قَدْ ذَكَرَهَا مِنْ صَاحِبِهِمْ, اور جو بدعت تبلیغ جماعت میں موجود ہیں ان کا ذکر تو ان لوگوں نے کیا ہے جو ان لوگوں کے ساتھ نکلے ہیں, ان کے ساتھ رہے ہیں, دوستیں رکھی ہیں. ثم تاب من مصاحبتهم, پھر بعد میں ایسے شخص جو ہے اس نے توبہ کی ہے ان کے ساتھ جانے سے, تو یہ حقائق انہوں نے بیان کی ہیں, یعنی یہ عینی گواہ ہے, خود مشاہدہ کیا ہے, سنے سنے پہ کی بات نہیں کر رہے, خود گئے ہیں اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کیا کرتے ہیں, کیسی جماعت ہے, ان کا اصل منہج کیا ہے, دعوت کیسے کرتے ہیں, کس اساس پہ کرتے ہیں, اور ان کا طریقہ کیا ہے, ان کے پاس علمی مادہ کیا ہے, ان کا عمل کیسا ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں, وَأُلِّفَتْ كُتُبٌ كَثِيرَةٌ فِي التَّحْذِيرِ مِنْهُمْ, اور ان سے تحذیر کرنے میں اور خبردار کرنے میں بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں, وہ بیان بدعیہم, اور ان کی بدعت کو بیان کرنے میں بھی بہت ساری کتابیں لکھی گئی ہیں, اور خصوصاً طور پر ان لوگوں کی کتابیں جن لوگوں نے ان کے ساتھ وقت گزارا ہے اور اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھا ہے, قریب سے دیکھا ہے. وکون شیخ محمد ابراہیم رحمہ اللہ رخص لبعضہم, اچھا پھر جب ہم یہ بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ شیخ محمد ابراہیم رحمہ اللہ جو مفتی تھے سعودی عرب کے شیخ بن باز سے پہلے, انہوں نے تو ان کو اجازت دی ہوئی تھی کہ سعودی عرب میں وہ دعوت تبلیغ کیا کرتے تھے, تبلیغ جماعت ان کو تو انہوں نے اجازت دی تھی یہاں پر سعودی عرب میں, اور کچھ لوگ شیخ بن باز کے پرانا فتویٰ بھی لے کے آتے ہیں. آپ شیخ صالح بن حفظ کو بڑا پیارا جواب سنیں اس کا تعلق سے, اس کو نوٹ کر لیں سارا جو آخری جملے ہیں. شیخ صالح بن حفظ اللہ فرماتے, وکون الشيخ محمد إبراهيم لخص لبعضهم في الدعوة في المملكة في أول الأمر. والشيخ محمد إبراهيم رحمه الله جابوا رخصة يعني إجازة دي ممكن بعض لوگوں کو صدر میں دعوت کریں پہلے امر میں لأنه لم يتبين له أمرهم کیونکہ ان کے جو اصل حقیقت ہے شیخ صاحب کے لیے واضح نہیں تھی. وقد رد عليهم ردا بليغا لما تبين له أمرهم. اور جب حقیقت سامنے آ گئی تو شیخ محمد ابراہیم رحمہ اللہ نے ان کا رد کیا, مکمل رد کیا دوسری جماعت کا, کما فی مجموع فتاواہ, جیسا کہ محمد ابراہیم رحمہ اللہ کے مجموع فتاوا میں ہے, اب آج یہ فتاوا موجود ہیں پرنٹڈ ہیں. وقد اشترط علیہم الدعوة الى التوحید فلم یفو بهذا الشرط. شیخ محمد ابراہیم رحمہ اللہ نے جب اجازت دی تھی ایک شرط رکھی تھی کہ دعوت دینی ہے سعودی عرب میں تو توحید کے اساس پر دعوت دینی ہے. تو انہوں نے کیا کہا, توحید تو ہمارے نصاب میں موجود ہے, تو نصاب میں توحید ہے کہ نہیں, تو ہمیں نصاب میں موجود ہے, ہم تو دعوت توحید دعوت تو کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں. تو شیخ صاحب ان کے ظاہر کو دیکھا ہے, ان کی دعوت کو دیکھا ہے, اور سبحان اللہ ان کو بھی دھوکہ ہو گیا. دیکھیں اتنی بڑی بات ہے, بعض اوقات ایک بڑے عالم کو دھوکہ ہو سکتا ہے. شیخ محمد ابراہیم رحمہ اللہ شیخ مباز کے استادوں میں سے ہیں, اور سعودی عرب کے مفتی اعظم تھے اپنے زمانے کے, اور ان کی اجازت سے تبلیغ جماعت یہاں پہ درس کیا کرتی تھی, یہاں پہ گشت بھی ہوتا تھا, اس زمانے میں تبلیغ بھی ہوتی تھی. تو جب شیخ صاحب کو حقیقت کھل کے سامنے آ گئی کہ ان کا طریقہ غلط ہے سنت کے مطابق نہیں, تو پھر مکمل رد کیا, ان کو منع بھی کر دیا اور سختی کے ساتھ رد بھی کیا. تو شیخ صاحب حفظ اللہ فرماتے ہیں شیخ صاحب نے شرط رکھی تھی کہ دعوت دینی توحید کے اساس پر, انہوں نے اس وعدے کو پورا نہیں کیا, اسی پہ ان کو روک دیا گیا. کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں دیکھو ظلم کیا ہے, پہلے اجازت دی ہے پھر ان کو روک دیا گیا ہے, یہ وہابی ہیں, یہ ہیں, یہ وہ ہیں, بڑی سختی سے کام لیتے ہیں, مسلمانوں کے لیے بڑے سخت ہوتے ہیں, کافروں کے نرمی سے کام لیتے ہیں وغیرہ وغیرہ. جو صالح بن فضل فرماتے ہیں انہوں نے وعدہ خلافی کی تھی جب ان کی شرط رکھی گئی تھی کہ توحید کے اساس پر اپنی دعوت دینی ہے. جب اس شرط کو انہوں نے, اس عہد کو انہوں نے پامال کیا اور شرط کو پورا نہیں کیا, اس لیے ان کو روکا گیا. وكذلك كون الشيخ بن باز رحمه الله اثنى عليهم في اول الامر, وليس طريقه جب شيخ بن باز رحمه الله نے پہلے امر میں پہلے جب ان کو پرانا فتوی ہے ان کی تعریف کی شیخ باز رحمه الله نے کہ وہ خیر پہ ہیں, لانه لم يتبين له امرهم. یہ بھی اسی وجہ سے تھا کہ شیخ باز رحمه الله کو ان کا معاملہ واضح نہیں تھا, جو غلطی تھی عقیدے کی واضح نہیں تھی. فلما تبين له امرهم تراجع عن ذلك, اور جب ان کا معاملہ واضح ہو گیا شیخ مباز رحمہ اللہ کے لیے تو اپنے پہلے فتوی سے رجوع کر گئے. وقال شیخ مباز رحمہ اللہ نے فرمایا لا يخرج معهم الا من يريد ان يدعوهم الى الحق والتوحید, ان کے ساتھ کوئی شخص نہ نکلے مگر اگر ان کو دعوت دینا چاہتا ہے حق کی طرف توحید کی طرف. یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم تب جوان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں سیر روزے پر یا چلے وغیرہ پر, تو پہلے شیخ باز نے کہا جا سکتے ہیں, اچھے لوگ ہیں, پرانا فتویٰ جو اور کافی ان کو تعریفیں کی ہیں. جب شیخ باز رحمہ اللہ کو شیخ ربیع حفظ اللہ و دیگر مشائخ نے ان کے حقیقت سامنے رکھی اور مختلف کتابیں شیخ توجری رحمہ اللہ کو دیگر علماء جو ان کے ساتھ گئے تھے وہ عینی مشاہدہ کیا, وہ سب سامنے رکھے غلطیاں ان کے کتابوں سے تب نصاب سے سامنے رکھ دیں, تو شیخ باز رحمہ اللہ نے کہ دوسرا فتویٰ شیخ صاحب حفظ اللہ فرماتے ہوا قال شیخ مباز رحمہ اللہ فرمائے لا يخرج معهم ان کے ساتھ کوئی نہ نکلے الا مگر, یہ استثناء ہے, من يريد ان يدعوهم الى الحق والتوحید, جو تبلیغ جو خود دعوت دینے کے لیے ان کے ساتھ جاتا ہے حق توحید کی طرف, چلو وہ تو ان کے ساتھ جائے اس بنیاد پر. وینکر ما هم علیہ من مخالفہ, اور اس کے ساتھ ساتھ انکار بھی کرے ان غلطیوں پر مخالفات جو خلاف سنت چیزیں ہیں جو بدعتیں وہ کرتے ہیں. ایسے شخص کو ساتھ کوئی لے کے چلے گا, اور نام لکھیں گے تو جواز لکھیں گے آپ کا نام سے روزہ کے لیے, ایک دن کے لکھیں گے آپ کا نام کہ اب آپ کے ساتھ جاتا ہوں, شرط یہ ہے کہ دعوت دوں گا توحید سننے کی طرف آپ لوگوں کو اور حق سمجھاؤں گا, اور جو بھی غلطیاں آپ لوگ کرتے ہیں منہجی غلطیاں ہیں بدعتیں ہیں وہ تمہیں میں خبردار کروں گا, ساتھ لے کے چلیں گے, سوال نہیں پیدا ہوتا. یعنی اس فتح کو لبل باب کیا ہے, جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے, نہیں جانا چاہیے. سبحان اللہ. هكذا قال رحمه الله, اسی طریقے سے فرمایا شیخ مباز رحمه الله نے, مع ان صاحب بدعت لا يقبل الدعوه, جبکہ بدعت جو ہے دعوت قبول نہیں کرتا, وكذا صاحب المنهج لا يتراجع عن منهجه, اور جو برے منهج پر قائم ہے اپنے منہج پر وہ اپنے منہج کو چھوڑتے نہیں ہیں. الذي بايع عليه شيوخه, جس مذہب یا منہج پر اس نے اپنے مشائخ کی بیعت کی ہے. وہ یہ وہ آپ سب جانتے ہیں کہ جو تبلیغ جماعت جو حضرات ہیں یہ اپنے شیخ کی بیعت لیتے ہیں, اور ایک لمبی سی رسی ہوتی ہے, پھر ایک اس پہ ہاتھ رکھتے ہیں, پھر جتنا دور تک رسی جاتی ہے سب اس رسی پکڑتے ہیں, اور عہد نامہ ہوتا ہے, وعدہ ہوتا ہے, بیعت اس طریقے سے کرتے ہیں. تو جس سے بیعت کی ہوئی ہو وہ آپ کی کیا بات سنے گا؟ سبحان اللہ. امام بربر رحمہ اللہ کا آخری جملہ, فإن لا آمن أن تستحل طريقه وتهلك معه, بڑا خطرناک خطرناک بات ہے کہ جو بھی بدعتی خواہش رفت پرستوں کے ساتھ دوستی رکھتا ہے وہ ان کے راستے میں سے کوئی چیز پسند کر کے ان کے ساتھ ہلاک ضرور ہو جاتا ہے. بدعت میں بہت شبہات ہوتی ہیں, اور کسی نہ کسی شبہ کی وجہ سے پاؤں پھسل سکتا ہے, اور ایک دفعہ بدعت میں کوئی شخص ڈوب گیا تو وہ ہلاک ضرور ہو گیا. اگر اللہ کی خاص رحمت اسے اس مصیبت سے نہ نکالے تو پھر تو ان کے ساتھ ہلاک ہونے والے میں سے ہو جائے گا. اس جملے کے تعلق سے صالح بن فضل فرماتے ہیں, هذه النتيجة اذا مشيت معه جلسته وراقت لك حاله, یہی نتیجہ ہے کہ اگر تم اس کے ساتھ چلتے ہو, اس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو, اور ان کی حالت تمہیں پسند آ جاتی ہے, فإنه تسري عليك بدعته, تو اس کی بدعت آپ پر جاری ہو جاتی ہے, فتستسیغها فتهلك معه, اور اس کو آپ پسند کر لیں گے, آپ کو اچھی لگے گی اس کی یہ بدعت جو ہے, پھر آپ بھی اس کے ساتھ ہلاک ہو جاؤ گے. وتكون مبتدعا, اور آپ بدعتی ہو جاؤ گے, فالخطر شدید للمبتدعة, تو بدعتی کا خطرہ جو ہے بہت شدید ہے, وما اکثرهم في هذا الزمان, اور آج کے زمانے بہت کثرت سے پائے جاتے ہیں, لیکن یجب ان نعرف ما هي البدعة, لیکن یہ واجب تھی کہ ہم یہ جانیں کہ بدعت ہے کیا. بدعت کو جاننا بھی لازمی ہے, جیسے کہ بدعت سے معاملے کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ کیسا معاملہ ہونا چاہیے, کہ بے رخی اور بیزاری ہونی چاہیے, دوری اختیار کرنی چاہیے, کوئی ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں چاہیے, تو پھر بدعت ہے کیا, یہ تو جاننا بہت لازمی ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں, صالح حفظہ اللہ, لأن بعض الناس كل شيء عنده بدعة, کیونکہ بعض لوگوں کی ہر چیز بدعت ہے. البدعة لها ضوابط, اصل بات ہے کہ بدعت کے خاص ضوابط شرعیہ ہیں, اصول ہیں. فإذا تحقق ان هذا الذي هو عليه بدعة, جب یہ تم تحقیق کر لو کہ یہ شخص جو ہے جو کر رہے بدعت ہے اور بدعت پر قائم, فلا تجلس معه, تب اسے شخص کے ساتھ مت بیٹھو, ولا تصاحبه, اور اس کے ساتھ دوستی مت رکھو. شکوک و شبہات نہیں, ایک شخص اہل بدعت میں سے ہے, اس کی بدعت ظاہر ہے اور اس کی بدعت ثابت ہو گئی جیسے میں نے پہلے عرض کیا ہے, اور آپ پتہ بھی ہے کہ بدعت ہے, کوئی شک کی بات نہیں, بدعت ہو بھی سکتی نہیں, یقیناً شیخ صاحب فرماتے ہیں, تحقق, جب تحقیق ہو جائے, یقین ہو جائے کہ یہ شخص بدعتی ہے اور بدعت پر قائم ہے, تب اس کے ساتھ نہیں بیٹھا جاتا اور نہ ہی اس کے ساتھ کو چھوڑا جاتا ہے, دوستی چھوڑی جاتی ہے. کئی لوگ شکوک شبہات کے شکار ہوتے ہوئے دور چھوڑ دیتے ہیں, دوری اختیار کر لیتے ہیں, عجیب سی بات ہے, اور اہل بدعت جیسا معاملہ شروع کر دیتے ہیں. صرف تحذیر کی حد تک نہیں, تبدیع کا لفظ بھاری پڑ جاتا ہے, خود تذبذب کا شکار ہوتے ہیں, کبھی کہتے ہیں ہم تو تبدیع کرتے نہیں ہیں, صرف تحذیر کرتے ہیں, پھر کہتے ہیں معاملہ اہل بدعت والا ہے, طریقہ اہل بدعت والا ہے. سبحان اللہ, خود تذبذب کا شکار. بعض کہتے ہیں فلاں بدعتی ہے, بعض کہتے ہیں کہ بارے میں تو کہیں بدعت ہے, تم کیسے کہہ رہے ہو, کہتے لگتا یہی ہے اس کی باتوں سے, اس کے قول و فعل سے. سبحان اللہ, لگتا ہے اور کے بارے میں بات بھی نہیں کی, کسی عالم نے بات بھی نہیں کی وہ بدعتی ہے, تو تم نے کیسے کہہ دیا تمہارے لگنے سے وہ بدعتی ہو جائے گا, تمہارے رویے سے وہ بدعتی ہو جائے گا. وہ اللہ کے لیے ان مسائل کو اچھی طرح سمجھیں. بس جد باز کم علم لوگ جو ہیں جہالت پہ ڈوب کر ایسی باتیں کرتے ہیں بغیر علم کے, تو ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ واللہ جو آپ کہہ رہے ہیں, جو آپ کر رہے ہیں, آپ کے نام اعمال میں آپ اپنے لیے قبر میں بھیج رہے ہیں. قبر میں پہلے آپ کو یہ معاملہ ملے گا, عمل صالح عمل سیئے کی ایک انسان کی شکل میں قبر کے اندر بھی آپ نہیں بڑھ سکیں گے اپنے قول و فعل اپنے عمل سے, اور میدان محشر میں بھی اور یوم آخر میں بھی حساب ہم سب نے دینا ہے. شروع میں میں بات دو باتوں سے کی تھی, بعض ساتھی لیٹ آئے ہیں, دو اساس ہیں, دو بنیادیں ہیں جس بنیاد پر آپ نے مخالف سے اپنا تعلق قائم کرنا ہے، کون سے دو چیزیں ہیں؟ انصاف اور ادب. انصاف سے کام لیں، ادب درمیان کے بات کریں اگر آپ اصلاح چاہتے ہیں تو. اگر آپ اصلاح نہیں چاہتے تو پھر فساد ہی باقی رہتا ہے، اور فساد میں فساد کی اساس کیا ہے؟ ظلم اور بے ادبی، یہ فساد ہے. اگر آپ کسی کو راہ راست سے ہٹانا چاہتے ہیں تو آپ یہ دو کام کر لیں. اگر آپ کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں وہ یقین فساد نہیں چاہتے ہیں تو پھر انصاف اور ادب سے کام لینا پڑے گا، اور دونوں کے لیے ضرورت ہے علم کی، کیونکہ علم کی اساس پر آپ انصاف کریں گے، علم کی اساس پر آپ ادب سے معاملہ طے کریں گے، اور علم کے لیے ضرورت ہے ایمان کی. علم اور ایمان لازم اور ملزوم ہیں، ٹھیک ہے نا. جتنا ایمان مضبوط ہوگا علم ترقی ہوگی، جتنا علم ترقی اتنا ایمان مضبوط ہوگا. جب یہ دونوں چیزیں مضبوط ہوں گی پھر انصاف بھی ہوگا اور ادب بھی ہوگا. اللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. جی تصدقہ یعنی آپ اسے پسند کریں گے. ہاں پسند کرنا. اللہ اعلم. شیخ صاحب یہی کہتے ہیں کہ بہت سارے جن کا علم نہیں تھا ان کے ظاہر کو دیکھتے تھے، وہ پھر وہ یہ دھوکہ دیتے تھے وہ مدعو. ہاں سہ روزے کا سمجھ، سہ روزے کے بارے میں کہتے ہیں یہ تحدید کے لیے نہیں ہے، صرف تنظیم کے لیے، ہم تاکہ منظم طریقے سے چلیں سہ روزے اس لیے کرتے ہیں. کوئی چار بھی کرے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو بابت خلط مرد کرتے تھے کہ اس کے بغیر بھی جائز ہے، جبکہ کرتے نہیں ہیں. سہ ایک مذہب تین ہی ہوتا ہے، چار نہیں ہوتا، ان کو بھی پتہ ہے. لیکن کئی لوگوں ان لوگوں نے اس چیز سے دھوکہ دیا ہے کہ وہ کہتے ہیں صرف تنظیم کے لیے تاکہ منظم طریقے سے ہم چلیں، نہ کہ تحدید ہے. تحدید جائز نہیں ہو، بدعت ہے. تحدید شرعاً بدعت ہے، ہم تحدید نہیں کرتے، ہم صرف تنظیم کے لیے، اور اپنے دھوکے میں اس طریقے سے کرتے ہیں. تو بہت سارے لوگوں نے ان کو صلاح کو دیکھے، ظاہر کو دیکھے، اور شیخ باز رحمہ اللہ کے ارد گرد یعنی جو بہت یعنی بہت بڑا مجمع ہو کرتا تھا، جو ان لوگ ان سے استفادہ حاصل کرتے تھے، کہ تبلیغی بھی تھے. آج جدہ میں بھی ایک تبلیغی جو کہتا ہے شیخ باز کا شاگرد ہوں، پتہ ہے آپ موجود ہے جب، اور فتوی بھی دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے میں شیخ باز کا شاگرد ہوں. اور سبحان اللہ عجب بات یہ ہے کہ شیخ باز کا شاگرد بھی ہوں، جب کہا جاتا ہے انہوں نے تو آپ سے تحذیر کی ہے، کہتے نہیں پہلا فتویٰ تو ہے نا. سبحان اللہ پہلا فتویٰ کو ہم کیا کریں بھائی؟ ایک عالم کا پہلا قول بھی دوسرا قول بھی ہے، پہلا قول منسوخ ہو گیا ہے دوسرا قول ناسخ ہو گیا، یہی ہوتا نا ہمیشہ. جب قول میں تعارض ہو جائے جمع نہیں ہو سکتی، جمع ہو سکتا دونوں کا قول، ایک شخص جمع تو نہیں کر سکتے نا. پھر ترجیح مرجحات کوئی ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے. پھر نسخ، پہلا قول منسوخ ہو چکا ہے، دوسرا قول ناسخ ہے، تو ناسخ پہ ہم بات کیوں نہیں کرتے؟ سبحان اللہ. پھر بات ادھر کر کے کوئی باتیں کر کے جان چھڑا لیتے ہیں. میرے شیخ بن باز رحمہ اللہ کے مجلس میں بہت سارے لوگ جایا کرتے تھے، اور کئی لوگوں نے اپنا ظاہر کو اچھا بنا کر اور کئی غلط بیانیاں کی ہیں صرف اپنے بات مقصد کو پانے کے لیے. میں آپ سے اسے بڑی بات بتاؤں، جامعہ اسلامیہ مدینہ طیبہ میں تبلیغی آتے ہیں یا بریلوی آتے ہیں یا کوئی بھی پوری دنیا کے لوگ آتے ہیں نا، داخلہ لیتے ہیں صرف واللہ سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے لیے. اب بجاز کو چھوڑتے نہیں ہیں، یہاں تک کہ امتحان وہی دیتے جو کتاب میں لکھا ہوا ہے سنت کے مطابق اور اپنے منہج کے خلاف. سرٹیفکیٹ مل جاتا ہے اور جا کے پھر حجت پیش کرتے ہیں، دیکھیں ہم مدینہ یونیورسٹی سے ہم فارغ ہو چکے ہیں، ہمارے پاس یہ سند ہے، اور اپنی جماعت پر پھر بھی قائم ہے، تو مدیت نہیں چھوڑی. پھر آپ نے کیا کیا میرے بھائی؟ آپ نے یہ سرٹیفکیٹ یہاں پر تو دکھا دیا ہے، قبر میں کیا دکھاؤ گے؟ روز محشر میں کیا دکھاؤ گے؟ یہ صرف دکھانے کے لیے ہوتے ہیں، یا آپ کی زندگی کہ یہ پورا ایک یعنی ایک نچوڑ ہے جو آپ نے حاصل کیا ہے، جو علم آپ نے حاصل کیا ہے. آپ نے کیا علم حاصل کیا ہے؟ آپ کا عمل کیا ہے؟ آپ کا منہج کیا ہے؟ آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ میرے بھائی ہمارا اختلاف تبلیغ جماعت سے لا الہ الا اللہ میں ہے، کلمہ توحید میں ہمارا اختلاف ہے، صرف سے روزے یا اس حد تک نہیں ہے، ان کے اساس میں اختلاف ہے ہمارا. واللہ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو ہدایت دے اور اس حق کو سمجھ لیں. اسی شیخ باز رحمہ اللہ نے کیا فرمایا، ان کے ساتھ کوئی نہیں نکلے مگر جو ان کو حق کی طرف توحید دعوت دے، اور ان کا جو منکر ہے اس کے ان کو خبردار کرے. یہ طریقہ ہے، جو حق واضح ہے آپ ان کو دیں. میں نے بتایا بھی تھا پچھلے مہینے کی بات ہے, مسجد میں نماز پڑھا تو میں نے دیکھا ایک شخص نماز پڑھ کے میرے پاس طرف آ رہا ہے, وہ میں کلینک میں جاتا ہوں تو وائٹ کوٹ پہن کے جاتا ہوں, آپ کو پتہ ہے. تو سلام کیا, ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے, ٹھیک ہے. پھر مریض بھی ہوتے ہیں, میں صرف نماز پڑھ کے فوراً جاتا ہوں, مریض انتظار کر رہے ہوتے ہیں کلینک میں. جی آپ سے بات کر, میں کہ مریض ہیں میرے جلدی جلدی, ہاں آپ کو پتہ ہے معاملہ بہت سنگین ہے, لوگوں کو سمجھ نہیں ہے, لوگوں کو سمجھانا چاہیے, اور آپ کو پتہ ہے ماشاء اللہ جماعت کا بہت اچھا کام ہے, اور آپ بھی اس میں ذرا حصہ لیں آپ بھی. میں نے کہا کہ آپ کس جماعت کی بات کر رہے ہیں, تو یہ جماعت کی بات کر رہے ہیں. کہتے ہیں ہاں ماشاء اللہ دیکھو کتنا اچھا کام ہو رہا ہے, یہاں پر بھی کام ہو سکتا ہے, ہم کر سکتے ہیں, مل کے کریں گے. اب چلتے چلتے میں اسے ساتھ لے کے چلنا چاہوں کہ نہیں تھے ساتھ چل کر, اس نے کوئی بات سنی نہیں, پکڑ کھڑا کر دی رسی کے سامنے. بھائی مجھے جلدی ہے, میں ایک چیز آپ کو بتاؤں, آپ لوگوں کا یہ کہنا کہ ہم جاتے ہیں معاشرے کو سدھارنے کے لیے, آپ معاشرے میں جاتے ہیں جاہل لوگوں کے پاس جاتے ہیں, وہ آپ کو کیا دیں گے؟ آپ لوگوں معاشرے کو جاہل کہتے ہیں آپ, وہ کیسے جاہل ہیں, وہ تو جاہل تو نہیں. آپ نے تو بہت بڑی بات کر دی, آپ نے بہت بڑی بات کر دی آپ نے. میں نے کہا اللہ کے بندے جو داعی جاتے دعوت لے کے جاتا ہے, آپ خود گواہی دیتے ہو کہ ہم لوگوں کے پاس جاتے ہیں ان سے سیکھتے ہیں. کیا ان سے سیکھتے ہیں آپ؟ جس شخص کے پاس کچھ ہے نہیں دینے کے لیے آپ کو کیا دے گا؟ آپ دعوت کے کام کرتے ہیں, آپ کو ان کو کچھ دینا چاہیے. آپ کے پاس کچھ ہوتے نہیں اس لیے آپ دے نہیں سکتے, آپ ان سے لینے کے لیے جاتے ہیں جس کے پاس کچھ ہے نہیں. اس کی جو مسکراہٹ تھی چہرے کی, جو رنگ تھوڑی دیر پہلے تھی, جو اس نے سمجھا پتہ نہیں ابھی ڈاکٹر صاحب ساتھ چل پڑے گا ہمارے, بیچارے جانتے نہیں مجھے, میں نے پہلے دفعہ اس کو دیکھا تھا, پتہ نہیں کہاں سے بیچارہ آیا تھا, واللہ اس کی شکل دیکھنے والی تھی, شدید غصہ, شدید نفرت, یوں جلدی سے جانا, وہ جو اس کی رسپیکٹ تھی وہ بالکل ختم ہو گئی, اور یوں کہ میں اس کا سب سے بڑا دشمن ہوں. بس نہیں نہیں آپ نے بہت غلط بات کی ہے, بالکل درست نہیں ہے, لوگوں کو بہت بڑی غلطی ہیں, دیکھو نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا لوگوں کو, یہ نہیں آتا لوگوں کو, تو آپ ہم نہیں بتائیں کون بتائے گا؟ میں لوگوں کو کلمہ پڑھنا آتا ہے, لوگوں کو کلمہ پہ عمل کرنا آتا ہے, صحیح کلمہ. ہاں سے تو کہتے کہ آئیں اور ان کو بتائیں. سبحان اللہ, کلمہ جو آپ بتائے تو ٹھیک بتاتے ہو, وقت نہیں آپ کو یہاں پہ بتاتا ہے کہ اصل بات کیا ہے, ہمارا اختلاف کس چیز میں ہے. بہرحال تو وہ ناراض ہو کے چلا گیا. تو یہ بات ہے جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں اور بڑے پاؤں بھی دباتے ہیں, پاؤں دباتے رہیں گے جب تک آپ ان کے ہاں وہاں ملائیں گے, اگر ہاں میں نہیں ملائیں گے تو پھر آپ کو پتہ ہے اللہ رحم کرے, اللہ رحم کرے, بھر گھر تک نہیں پہنچتے, اللہ رحم کرے. تو اس حقیقت کو اچھی طرح جاننا چاہیے. کیا چیز
اجتماع کے اختتام پر 40 دن 3 دن اور 10 دن کا جو ہے
اجتماع کے اختتام پر 40 دن 1 ماہ 10 دن اور 3 دن کے لیے جماعتوں کی تشکیل ہوگی. یہ تبلیغی جماعت والے ہیں, کون ہیں؟
یہ
اہل حدیث ہیں. یہ کون سے اہل حدیث ہیں بھائی جان؟ میرے بھائی جو بھی ہیں کچھ, برحال یہ طریقہ جو ہے تبلیغی و تربیتی طریقہ جو ہے یہ کوئی اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے. یہ احباب کا لفظ تم لوگوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, عرفاً بتا رہا ہوں میں آپ کو, احباب, ہاں احباب کا لفظ ان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, اور یہ عجیب سے اہل حدیث ہیں, ٹرمنالوجی ان کی استعمال کر رہے ہیں, الفاظ ان کے ہیں, عرفاً جو ان کے لیے ثابت ہیں, دن سے روزے 40ویں چلے پتہ نہیں کیا, یہ بھی ان کی طرف منسوب ہیں. یہ کیسے اہل حدیث ہیں جو اتنی مداہنت پہ آگے ہیں؟ کیا ضرورت پڑ گئی کہ ان چیزوں کو استعمال کرنے کی؟ آپ اگر ان کو حق پر بلانا چاہتے ہیں حق پر ثابت رہیں, اگر ہاتھ ملانا چاہتے ہیں تو حق پر ثابت رہیں, اور ان کو آپ کے پاس آنا چاہیے, نہ کہ آپ ان کی طرف جا کر یعنی ان کے منہج کو اختیار کر کے یہ ظاہر کرنا چاہیے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ ہیں. آپ کے الفاظ, آپ کا طریقہ, آپ کا منہج بالکل جدا ہے, بالکل الگ ہے. اہل سنت کا طریقہ الگ ہے, اہل بدعت کا طریقہ الگ ہے, دونوں کبھی ایک ساتھ ہو نہیں سکتے. یہ طریقہ جو ہے کہ ظاہراً ہم ایک ہو جائیں, ہمارے اختلافات باطنی الگ ہو جائیں, اہل سنت کا طریقہ, یہ تو مسلمانوں کا طریقہ ہی نہیں, یہ یہودیوں کا طریقہ ہے. تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دل جدا ہیں, اہل سنت بدعت کے دل جدا ہیں میرے بھائیو. میں نے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں, عقیدہ کے معاملات دل کے معاملات ہیں, علم معاملات ہیں, ان کی جگہ دل ہے, نہ ہاتھ پاؤں آنکھ جگہ نہیں ہے, اعضاء تابع ہیں دل کے. ہمارا اختلاف ان عقیدے کے مسائل میں ہے, ہمارے دل جدا ہیں میرے بھائیو, اور جدا ہم نہیں ہوئے, وہ جدا ہو کے گئے ہیں. اس لیے جب تک ہمارے دل حق پر جڑیں گے نہیں، صحیح عقیدے پر نہیں جڑیں گے، تو پھر ہمارا ظاہر بھی جڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ سب جو معاملے ہو رہے ہیں مجھے نہیں پتا کہ کس بنیاد پہ ہو رہے ہیں، ظاہراً یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم سب ایک ہیں. ہم ایک نہیں ہیں میرے بھائی، ہم ایک ہونا چاہتے ہیں، اللہ کے لیے سمجھیں، ہم ایک ہونا چاہتے ہیں. ہم لوگوں کو حق کی طرف بلاتے ہیں. ہاں ہمارے اندر غلطی ہے، ہم کوئی قرآن اور سنت اور صحیح منہج جو صحابہ کا منہج سلف منہج ہے اس کے خلاف ہمارا کوئی قول فعل سامنے آ جائے، ہم رجوع کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ ہمارا وعدہ ہے، ہمارا علماء کا بھی یہی طریقہ ہے. غلطی ہو جائے تو ہم رجوع کرتے ہیں، سلف سے رجوع ثابت ہے، امام شافعی سے، امام مالک سے، امام ابو حنیفہ سے اور دیگر جو ائمہ گزرے ہیں، حق سے رجوع سب کرتے ہیں. آپ ثابت کریں ہم حاضر ہیں. آپ کی جو اساس ہے وہ ہلی ہوئی ہے. آپ کے عقیدے کے مسائل دیکھ لیں، آپ کے عبادات کے مسائل دیکھ لیں، فقہ میں تعصب ہے، تقلید ہے، اور اصولی مسائل میں اب خود کہتے ہیں ہم اشعری ماتوریدی ہیں، اور اشعری ماتوریدی کا منہج اب سب کے سامنے ہے جو اہل سنت کے منہج سے بالکل الگ ہے، ان کا عقیدہ بالکل الگ ہے، اور تصور الشیخ کا عقیدہ جو ہے اور باقی جو تصوف کو آپ نے شامل کر دیا ہے، تبلیغ جماعت کی اساس بالکل ہلی ہوئی ہے. آج وہ اپنی غلطیوں سے توبہ کر لیں، ہمارے بھائی ہیں، ہم سینے سے لگائیں گے، لیکن وہ کہتے نہیں ہم اپنی غلطی پر قائم رہیں گے. غلطی نہیں، تم لوگ غلطی پر ہو اور تمہیں ہمارے پاس آنا چاہیے، ہم سے روزہ نہیں چھوڑیں گے. آپ اپنے نیا پروگرام بناؤ، سے روزہ کا ذکر کر لو، ہم تمہارے ساتھ ہیں. کوئی چلے کا ذکر کرو، ہم تمہارے ساتھ ہیں. کوئی احباب وغیرہ کا ذکر کرو، کوئی اس طریقے سے کوئی تم بھی تشکیل دو جماعتوں کو، تب تو ٹھیک ہے. یہ غلط ہے میرے بھائی. اہل سنت والجماعت جیسے کہ سے روزے کی بات کرتے ہیں غلط ہے، اسی طریقے سے چلہ بھی غلط ہے، اسی طریقے سے ان کا منہج اور ان کا جو طریقہ دعوت کا وہ بھی غلط ہے. اگرچہ وہ دعویٰ کرتے ہیں توحید کا، تبلیغ نصاب میں توحید کا ذکر کرتے ہیں، کس توحید کو ذکر کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے مجھے بتائیں، ان کی اساس توحید کی کیا ہے؟ کیا لا الہ الا اللہ میں ہم سب برابر ہیں؟ کیا ان کا جو معنی ہے وہی ہمارا ہے؟ شریعت اور طریقت میں اشرف تھانوی صاحب خود لکھتے ہیں لا الہ الا اللہ کے مفہوم میں کلمہ توحید کے ذکر کرتے ہوئے، لا الہ الا اللہ کے ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں جو مبتدی ہے وہ یہ کیا معنی لے، لا الہ الا اللہ کہنا کا کیا معنی لے؟ دیکھیں ایک مبتدی ہے، ایک متوسط ہے، ایک منتہی ہے. مبتدی کے لیے لا الہ الا اللہ سے مراد لا مقصود الا اللہ، ٹھیک ہے نا. جو متوسط ہے لا الہ الا اللہ سے مراد لا معبود الا اللہ، اور تیسرا جو ہے لا موجود الا اللہ. تو وحدت الوجود کی طرف آپ بلاتے ہیں، الہ کا مطلب آپ لیتے ہیں لا موجود الا اللہ، یہ تمہارا سب سے بلند درجہ ہے، جو سب سے بڑا پہنچا ہوا جو ان کو یعنی ایک بزرگ سمجھا جاتا ہے وہ ہے جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ سے مراد لا موجود الا اللہ. ابن عربی کا عقیدہ اور ان صوفیوں کا عقیدہ نعوذ باللہ جو یعنی جن کی اساس گمراہی پر نعوذ باللہ تھی اور باطل عقائد پہ تھی، آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم حق کو چھوڑ کر اس باطل کو اپنا لیں، تو یہ ناممکن ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہم عقیدے میں تو بالکل الگ ہیں، ان کی بعض چیزیں کہ صحیح روزے کا ذکر، تشکیل دینا جماعت کو، کیا فرق پڑتا ہے بھائی؟ اہل بدعت اس لیے شیخ صاحب نے کہ کیا فرمایا ہے، اگر آپ کسی پہ سے اٹھتے بیٹھتے ہیں اس کی کوئی چیز آپ کو اچھی لگے گی، یہاں پر کیا اچھا لگا ہے؟ دیکھو اچھی لگی تو آپ نے کی ہے نا، اسی روز اچھے لگے آپ کو، تشکیل دی جماعت کی تشکیل دینا، احباب بنا کر سہ روزے کے لیے تشکیل دینا، یہ کون سی اہل حدیث ہے میرے بھائی؟ اللہ کے لیے ڈریں، اہل حدیثوں کا منہج بالکل واضح ہے، سلف کا منہج ہے، جو اس کے مطابق ہم ماننے کے لیے تیار، جو مخالف ہے چاہے وہ اپنا کوئی سنی کہے، کوئی اہل سنت میں سے کہے یا کوئی اہل حدیث کہے، تو غلط غلط ہی ہے، غلط غلط طریقے. بارک اللہ فیک، واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.